السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، دور تدم قرآن کی اس نشست میں الحمدللہ سورہ حج سے آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں. سورۃ الانبیاء کا کل ہم نے مطالعہ مکمل کیا تھا، سورہ یونس سے سورہ المومنون تک. یہ تسلسل سے بات سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک طویل مکی قرآن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں جو 14 سورتوں پر مشتمل ہے. سورۃ الحج کے حوالے سے کچھ تمیدی نکات نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ مضامین سمجھنا آسان ہو جائے گا. اس سورت کے حوالے سے مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے. تو بہرحال ایک درمیانی رائے یہ ہے کہ نہ یہ مکمل مکی سورت ہے نہ مدنی سورت ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی یہ ملتی ہے کہ سورۃ الحج کی جو آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 41 تک، یہ وہ آیات ہیں کہ جو دوران سفر ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں. اور اس میں حج کے کچھ مناسک کا بھی انشاءاللہ تذکرہ آ جائے گا، قربانی اور طواف زیارت اور حلق کرانا، یہ خصوصی جو مناسک ہیں حج کے، ان کا تذکرہ اس صورت میں انشاءاللہ آئے گا. باقی ابتدائی جو 24 آیات ہیں، یہ پہلا حصہ اس کا ہے، ایمان بالآخرت پر مشتمل ہے. پھر دوسرا حصہ کہ جس میں حج اور قربانی کا تذکرہ آئے گا، آیت نمبر 25 سے 37 تک. اور اس کے بعد تیسرے حصے میں قتال کی جو اجازت اہل ایمان کو دی گئی، آیت نمبر 38 سے 41 تک، یہ اس کا تیسرا حصہ ہے. چوتھے حصے میں پھر مشرکین کے ساتھ جو اہل ایمان کی کشمکش کا بیان ہے وہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، آیت نمبر 42 سے اور 72 تک. اور جو آخری آیات ہیں 73-78، اس میں قرآن کی دعوت اس لحاظ سے بہت ہی جامع مقام ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہمارے سامنے آئے گا. اب آئیے اس تمہید کے بعد آغاز کرتے ہیں. ابتدا میں زلزلے کا بیان ہے کہ جو قیامت جب برپا ہوگی اس سے پہلے جو آئے گا اس کی ابتدائی کیفیت ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی اس میں بیان کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ یہ بڑی ہولناک شے ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یعنی اندازہ کیجئے کہ یہ جو زلزلہ آئے گا تو زمین کی جو رفتار ہمیں آج سائنس بتا رہی ہے کہ وہ 1,07,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کم و بیش، اس اسپیڈ سے زمین جو ہے وہ گردش کر رہی ہے اور اس کی رفتار ہے. اور آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس رفتار پر اگر زلزلہ آئے تو پھر کیا کیفیت ہوگی. اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے. تو بہرحال یہ قیامت کی ابتدائی کیفیات میں سے ایک کیفیت ہے زلزلے کا آنا، اور پوری ایک سورت بھی قرآن مجید کی سورت الزلزال اس پر ہے، اس میں بھی اسی چہ کا بیان ہے. بہرحال پہلی مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو پھر اس کے اثرات پھر یوں ہوں گے کہ زلزلہ آئے گا زمین پر، اور ہر شے کی جو ایک مربوط نظام میں ابھی تک چل رہی تھی تو وہ بالکل نظام دھرم برم ہو جائے گا. اور یہ ہوگا اللہ کے حکم سے. فرمایا کہ یوم ترونہا، اور جس دن تم دیکھو گے کہ تزہل کل مرضعت اما عرضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی جس بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ اسے دودھ پلانا بھول جائے گی. یعنی یہ زلزلہ اتنی ہولناک شے ہوگا قیامت کا کہ سب سے زیادہ جو محبت اپنی اولاد سے خاص طور پر ماں کو ہوتی ہے وہ اس کا اظہار سب سے زیادہ ہوتا ہے دودھ پلاتے وقت. تو لہٰذا وہ دودھ پلا رہی ہوگی, زلزلہ آئے گا تو وہ دودھ پلانا جو ہے وہ بھول جائے گی. تَدَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور ہر حاملہ اپنا حمل جو ہے وہ گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, اے نبی آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ جیسے کہ وہ مدہوش ہوں حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے, وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولیکن عذاب اللہ شدید, بلکہ اللہ کا عذاب ہی جو ہے وہ بہت سخت ہوگا. اللہ تعالیٰ اس عذاب کی کیفیت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, سکون کی کیفیت ہم سب کو نصیب فرمائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے جھگڑا کرتے ہیں, اللہ کے وجود کے بارے میں, اس کے حقوق اور اختیارات کے بارے میں بغیر کسی تعلیمات کے مجادلہ کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, اور وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں. کُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّ, اور اس کی نسبت لکھ دیا گیا کہ جو اس شیطان سے دوستی کرے گا تو بے شک وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا. وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ, اور ابلیس تو دوزخ کے عذاب کی طرف وہ راہ دکھائے گا. اب اس کے بعد زولوجی کے حوالے سے ایک بہت بڑی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نشانے بیان کر رہے ہیں. رحم مادر میں بچے کی پیدائش کے جو مراحل ہیں جس کو آج سائنس ڈسکور کر رہی ہے, 14 سال پہلے ایز اٹ از مراحل اسٹیپس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے. فرمایا یا ایوہ الناس, اے لوگوں, ان کنتم فی ریب من البعث, دیکھو اگر تم قیامت کے دن جی اٹھنے کے بارے میں شک میں ہو, فإنا خلقناکم من تراب, تو ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ حقیقت وہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ فرمانے کہ بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے جو ہے وہ پیدا کیا, یعنی تمہاری حیثیت کیا تھی کہ ایک مٹی سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا. ثم من نطفہ, اور پھر نطفے سے ایک حقیر پانی کی بوند سے. ثم من علقہ, اور پھر علقہ سے, علقہ جو ہے وہ کہتے ہیں لیچ لائک سبسٹنس, یعنی جب یہ نطفہ جاتا ہے اووری میں رحم مادر کے اندر تو وہ وال پر جا کے بالکل لیچ کی طرح, جونک کی طرح وہ چپک جاتا ہے. اور یہ شاید بھی آج مائکروسکوپک لیول پر دیکھی گئی ہے, جدید سائنس اس کو جو ہے وہ واضح کرتی ہے. فرمایا کہ ثم من مضغہ, اور پھر علقہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مضغہ کی شکل میں تمہیں کیا, یعنی گوشت کی بوٹی سے, اور پھر مخلقتن و غیر مخلقہ, صورت بنی بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے, یعنی بغیر صورت کے بھی. اب یہ مخلقہ کے حوالے سے سائنس نے آج ایلیبریٹ کیا ہے کہ جب رحم میں بچہ ہوتا ہے تو اس کی تخلیق جو ہے وہ مختلف مراحل میں اس کے اعضاء مختلف وہ بن رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جدید سائنس کہتی ہے کہ جب بچہ 24واں ہفتے کا ہوتا ہے, یعنی 24واں ہفتہ ہوتا ہے رحم مادر میں بچے کو, تو اس میں بچے کی سماعت کی جو صلاحیت ہے وہ مکمل ہوتی ہے. اسی طرح سے جب 28واں ہفتہ ہوتا ہے تو اس کی جو بصارت ہے وہ مکمل ہوتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مخلقتیں وغیر مخلقہ, صورت بنی بھی ہوتی ہے ادھوری بھی ہوتی ہے. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت جو ہے وہ ظاہر کریں, یعنی کس طرح سے تاریخیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچے کی پیدائش اور مختلف ان مراحل سے اس کو گزارا ہوتا ہے. اندھیروں میں تمہیں کسی کام کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن کتنے اندھیروں میں جا کے اللہ تعالیٰ اس بچے کی پیدائش وہ کر رہا ہے, مختلف مراحل سے گزار رہا ہے. فرمایا وہ نُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور پھر یہ ہے کہ ہم ماؤں کے رحموں میں جو چاہیں ایک مدت تک ٹھہراتے ہیں. ثم نخرجکم طفلا, اور پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچے کی صورت میں. ثم لتبلغوا اشدکم, تاکہ تم پھر اپنی جوانی کو جو ہے وہ پہنچو. ومنکم من یتوفا, تم میں کوئی فوت ہو جاتا ہے یعنی اپنی عمر طبعی سے قبل ہی. ومنکم من یرد الی ارذل العمر, اور تم میں سے کوئی پہنچتا ہے نکمی عمر کو, ارذل العمر, اور یہ ایسی عمر ہے کہ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا, کہ کچھ نہ جاننے کے, یعنی وہ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا, یعنی پوری زندگی کا ایک تجربہ انسان کو ہوتا ہے بڑھاپے میں, لیکن اب اعضاء مجمحل ہو جاتے ہیں اور ماتھے پہ جھریاں, ہاتھوں پہ جھریاں, اور ایک لرزہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے دوسروں پر, یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. تو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا, اور اسی عمر سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں بھی چلتے پھرتے اس دنیا سے اٹھائے ایمان کی حالت میں کسی کا محتاج نہ بنائے. فرمایا اب زولوجی کے بعد باٹنی کی مثال ہے کہ جو کہ آ رہی ہے, یعنی وہ جو زولوجی کی مثال آئی تھی انسان کے مراحل, اس میں ایک بات جو ہے وہ ذہن میں ابھی آئی ہے کہ ایک بہت بڑا نام ہے زولوجی میں, ڈاکٹر کیتھ ایلمور, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق بھی جو ہے وہ نصیب فرمائی. یہ ڈاکٹر کیتھ ایلمور یہ زولوجی میں ایک بہت بڑا نام ہے. انہوں نے 1982 میں ایک کتاب لکھی دی ڈیولپنگ ہیومن, اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن انہوں نے بچے کے مراحل پر غور و فکر کیا, اور قرآن مجید کی جب یہ آیتیں پڑھی ہیں, یہ سورہ حج میں بھی اور سورہ مومنون میں بھی انشاءاللہ ابھی آ جائیں گی کہ جس میں یہ مراحل کہ نطفہ اور علقہ اور مضغہ اور عزامہ اور اس طرح سے پورا بچہ مراحل میں جو ہے وہ بنتا ہے, تو یہ دھنگ رہ گئے کہ یہ 14 سال پہلے کس طرح سے یہ مراحل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی قرآن مجید میں, جس کو آج سائنس ایز اٹ از وہ مراحل وہ بیان کر رہی. تو یاد یہ ہے کہ انہوں نے پھر ایک کانفرنس میں جو سعودی عرب میں منعقد ہوئی اس میں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے وہ ہدایت دی ہے ان آیات کے ذریعے سے, تو وہ زولوجی کی مثال تھی, اب باٹنی کی مثال ہے کہ جو آگے آ رہی ہے. فرمایا وتر الارض حامدہ, اور تم زمین کو دیکھتے ہو بالکل خشک پڑی ہوئی, فاذا انزلنا علیہ الماء, پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا, اهتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج, تو وہ پھر تر و تازہ ہو گئی پانی پڑنے سے, اور ابھر آئی اور اگا لائی ہر قسم کا جوڑا نباتات کا. ذالک بان اللہ هو الحق, اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے کہ جو کہ برحق ہے. یعنی کیا جب اتنی چیزیں اللہ بنا سکتا ہے, پوری کائنات اللہ کے اختیار میں ہے, تو پھر اے انسان تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. یہ نشانی اسی لیے بیان ہو رہی ہے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ باسے بعد الموت ہوگا. فرمایا وانہ یحیی الموتا, اور یہ کہ وہ مردوں کو جو ہے وہ زندہ کرے گا. وانہ علی کل شیء قدیر, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور یہ کہ قیامت وہ آنے والی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا کہ جو بھی قبروں میں ہے. اب اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں اس میں اللہ کا انکار کرنے والا جو پکا کافر ہے اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ, لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے بغیر کسی علم کے, اور یہ علم انسان کو ملتا ہے ذاتی مشاہدے سے اور تجربات سے, تو اس طرح کا کوئی علم بھی نہیں اس کے پاس, پھر بھی جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں. فرمایا نمبر دو ولا ہدن, اور بغیر کسی ہدایت کے, اور یہ ہدایت یا تو کسی دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے یا علم رکھنے والے کی رہنمائی سے جو ہے وہ انسان کو ہدایت ملتی ہے, یہ بھی اس کے پاس نہیں, اور اس کے باوجود جو ہے وہ جھگڑا کر رہا ہے اللہ کی ذات میں. اور نمبر تین ولا کتاب منیر, اور بغیر کسی روشن کتاب کے, یعنی روشن کتاب یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے یہ ہدایت انسان کو ملتی ہے, وہ بھی اس کے پاس نہیں. ان تینوں چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک نہیں اور کئی ہیں. ثانی عطفی, تکبر سے اپنی گردن اکڑاتے ہوئے, لیودل عن سبیل اللہ, کہ تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے, لہو فی دنیا خزیون, فرمایا جا رہا ہے کہ اسی کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی. ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق, اور ہم اسے روز قیامت جلتی عذاب یعنی جلتی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں. ذالک بما قدمت یداک, اور یہ اس کے سبب کے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے, جو کمائی تو نے بھیجی ہے آگے قیامت کے لیے, اسی اعتبار سے تجھے یہ سزا ملے گی. وان اللہ لیس بظلام للعبید, اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 11-13 ہے اس میں منافقانہ کردار, ایک غیر شعوری نفاق کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرنے اور ہمارا ہی نقشہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں غور و فکر کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کردار سے محفوظ فرمائے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو کنارے کنارے رہ کر صرف اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نِتْمَ عَنَّبِهِ, پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ گئی تو اس نے اس میں اطمینان پا لیا, مطمئن ہو گیا کہ چلو اطمینان, یعنی بہت سارا مال مجھے مل گیا اور فائدہ مجھے ہو گیا. لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ, اور اگر کوئی آزمائش اس کو پہنچی اللہ کی طرف سے تو وہ منہ کے بل جب وہ پلٹ گیا, خسرت دنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت کے خسارے میں وہ رہا, ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ, اور یہ ہے کھلا خسارہ. یعنی یہ جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرنے والا, اللہ تعالیٰ اس کردار سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہ کیفیت دین کے حوالے سے ہوتی ہے, آج بھی ہے. ہم اپنے اندر جو ہے وہ جھانک کے دیکھیں کہ دین کے حوالے سے ہم میدان میں نہیں کودتے, دنیا کے حوالے سے ہم سارے وسائل اور ساری صلاحیتیں لے کر جو ہے وہ میدان میں آتے ہیں اور کودتے ہیں تاکہ ہمیں ملٹیپل جو ہے وہ مل جائے. لاکھ روپیہ یہاں لگاؤں تو ملٹیپل مجھے جو ہے وہ حاصل ہو جائے. لہٰذا یہ دنیاوی اعتبار سے تو ہوتا ہے, لیکن دین کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں بس کنارے کنارے رہ کر جو ہے وہ عمل کریں, زیادہ نقصان نہ ہو, مال بھی نہ دینا پڑے, وقت جو ہے لگانا نہ پڑے. بس یہ ہے کہ ماحول بن گیا نمازوں کا تو نمازیں پڑھ لیں سال میں ایک دفعہ, ایک مہینے رمضان میں, اور یہ ہے کہ جیسے رمضان ختم ہوا تو پھر پلٹ کے جو ہے وہ مسجد کو دیکھنا بھی نہیں ہے, یا عیدین ہی کی بس سالانہ بنیادوں پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, کوئی ہفتہ وار بنیادوں پر صرف جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے. مطلب یہ کنارے کنارے رہتے ہوئے کہ میرا کوئی نقصان نہ ہو, نہ وقت کا نہ مال کا. تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر تو اب میں نے قرآن پڑھ لیا, قرآن سیکھ لیا, تو اس میں تقاضے میرے سامنے آئیں گے, تو بس پھر یہ ہے کہ اس سے بچو. قرآن نہ سیکھنا ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر سیکھ لیا تو پھر عمل بھی کرنا پڑے گا. اب اس طرح سے یہ شیطان ہے کہ جو کہ پھر کچوکے لگاتا ہے اندر اور اڑنگے لگاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اس کردار سے محفوظ فرمائے. دین تو چاہتا ہے کہ میدان عمل میں آ کے جو ہے وہ انسان اللہ کا بندہ بن کے رہے, وہ مال بھی لگائے, جان بھی لگائے, وقت کی صلاحیتیں بھی لگائیں. اللہ تعالی اس کی ہمیں توفیق دے. فرمایا کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفع, وہ اللہ کے سوا پکارتا ہے اس کو کہ جو نہ اسے نقصان پہنچا سکے نہ نفع دے سکے. ذالک ہو الضلال البعید, اور یہی ہے پرلے درجے کی گمراہی, انتہائی درجے کی گمراہی. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفع, فرمایا جا رہا ہے کہ وہ پکارتا ہے اس کو کہ جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ جو ہے وہ قریب ہے. لبئس المولى ولبئس العشير, بہت ہی برا ہے یہ دوست اور بہت ہی برا ہے یہ رفیق. اب اس کے برعکس مومنانہ ایک کردار, ایک بندہ مومن کا کردار, وہ بھی سائملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پر لایا جا رہا ہے. فرمایا کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کیے. کہاں داخل کرے گا؟ جنات, ایسے باغات میں, تجری من تحتها الانہار, کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں. ان اللہ یفعل ما یرید, بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 15 ہے, اس میں ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے لیے محنت تو کرنا چاہتا ہے, تو اس کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کی امید اللہ سے قائم رہے تو پھر تو وہ دل جمعی کے ساتھ دین کے لیے, اللہ کے لیے وہ کام کرتا رہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس نے اللہ کی امید کی رسی جو ہے وہ کاٹ دی, تو پھر یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے اگر وہ مایوس ہونا شروع ہو گیا تو بہرحال یہ ہے کہ پھر وہ خسارے میں جائے گا اور کام جو ہے وہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا, کچھ پلے نہیں آئے گا. تو امید لگائے رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ شرط لازم ہے اس شخص کے لیے کہ جو واقعتاً دین کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو شخص گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا, اور یہ مایوسی اس پر جو ہے وہ طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. فی الدنیا والآخرہ, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. فلیمدد بسبب الی السماء, تو اسے پھر چاہیے کہ ایک رسی آسمان کی طرف تانے. ثم یقطع, اور پھر اسے کاٹ ڈالے. فلینظر, اور پھر دیکھے کہ حل یذہبن کیدہ ما یغیظ, کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دور کر دیتی ہے کہ جو اسے غصہ دلا رہی. یعنی امید یہ اللہ کی رسی کی مانند ہے, لہذا اگر اس نے امید کا سہارا چھوڑ دیا تو پھر یہ ہے کہ یہ اسی طرح سے ہے کہ کوئی آسمان پر رسی تانے اور اس کو کاٹ ڈالے, اور اس سے حاصل جو ہے وہ کچھ نہیں ہونے کا. لہٰذا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی امید کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے ایک بندہ مومن. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس وقت کس شے کو مجھے دینا ہے بندے کو, اور اس کے لیے وہ فائدہ مند ہے. اگر فائدہ مند نہیں ہوتی وہ نہیں دیتا, اور اس میں جو ہے وہ ذرا وقت لگ جاتا ہے اور انسان مایوس ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرز عمل سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا واضح نشانیوں کے ساتھ. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور یہ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، وَالصَّابِئِينَ اور جو ستارہ پرست ہیں، وَالنَّصَارَى اور جو نصارہ ہیں، والمجوس اور جو آتش پرست ہیں، والذین اشرکو اور وہ لوگ کہ جو مشرک تھے، یعنی یہ وہ چھ گروہ تھے کہ جو نمایاں تھے اس وقت کہ جب قرآن کا جو وہ نزول ہو رہا تھا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن ان کے درمیان کون حق ہے، ان گروہوں میں سے کون باطل ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا. اگر یہ حق کو قبول نہیں کر رہے، قرآن پر، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لا رہے، تو قیامت کے دن تو فیصلہ ہونا ہی ہے. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا اے نبی آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالی ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو کچھ کے آسمان میں ہے، جو کچھ کے زمین میں ہے. والشمس والقمر، اور سورج بھی اور چاند بھی. والنجوم، اور ستارے بھی. والجبال، اور پہاڑ بھی. والشجر، اور درخت بھی. والدواب، اور چوپائے جانور بھی. وکثیر من الناس، اور بہت سے انسان بھی اس اللہ ہی کو جو ہے وہ سجدہ کرنے والے ہیں. وکثیر حق علیہ العذاب، اور ثابت ہو گیا ان میں سے بہت سو پر اس پر اس کا عذاب، اللہ کا عذاب. ومن یوہن اللہ فما لہ من مکرم، اور جسے اللہ ذلیل کر دے تو اس کے لیے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذلت سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اور عزت کی زندگی جو ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ان اللہ یفعل ما یشاء، اور بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. آیت سجدہ انشاءاللہ سجدہ کریں گے. اب اس کے بعد جہنم کی ہولناکی کا بیان ہے بڑی شدت کے ساتھ. فرمایا جا رہا ہے کہ ہاذان خصمان اختصموا فی ربہم، اور یہ دو فریق اپنے رب کے بارے میں جھگڑے، یعنی ایک تو اہل ایمان اور دوسرے کہ جن کا اوپر ذکر ہوا ہے چھ گروہوں کا. فرمایا جا رہا ہے کہ فلذین کفروا، پس رہے وہ کہ جنہوں نے کفر کیا. اتیت لہم فیاب من نار، اللہ تعالی ہمیں اس جہنم کی جو بھی عذاب کی صورتیں اس سے محفوظ فرمائے. بہت ہی دل دہلانے والے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر ایسے نافرمانوں پر جو عذاب روز قیامت ہونا ہے اس کا بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آگ کے کپڑے ہیں کہ جو قطع کیے جائیں گے، بنائے جائیں گے، یعنی انہیں پہنائے جائیں گے آگ ہی کے کپڑے. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ہے کہ جو ڈالا جائے گا. یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ، اور اس کھولتے پانی سے پگھل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالے بھی جو ہے وہ گل جائے گی. وَلَهُ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ، اور اس پر بس نہیں ہوگا بلکہ ان کے لیے لوہے کے جو ہے وہ ہتھوڑے ہوں گے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ، اور جب بھی اہل جہنم میں سے کوئی غم کے مارے اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اعیدوا فیہا، اسی میں وہ لوٹا دیے جائیں گے، اور یہ لوہے کے ہتھوڑے مار مار کے انہیں اسی عذاب میں جب وہ دھکیلا جائے گا. وذوقوا عذاب الحریق، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اس جلا دینے والے عذاب کا مزہ. اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ اس جہنم کی ہوا سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ تو ہو گیا نافرمان کا انجام. اب فرمایا جا رہا ہے کہ جو اس کے برعکس اللہ کے ماننے والے ہیں. فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. جنات ہیں، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولولوا، اور اس میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، ولباس فیہا حریر، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، وہدو الی طیب من القول، اور انہیں ہدایت دی گئی پاکیزہ نظریے کی طرف، اور وہدو الی صراط الحمید، اور ان کو ہدایت دی گئی اس ہستی کی طرف، اس ہستی کے راستے کی طرف کہ جس کی حمد آپ سے آپ ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس گروہ میں شامل فرمائے. اب اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں اس سے مناسک کے حج کے احکامات ہیں کہ جو شروع ہو رہے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور بیت اللہ سے، مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس، کہ جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے، سواء العاکف فیہ والباد، اور اس میں رہنے والے اور جو بھی پردیسی باہر سے آنے والے ہیں حقوق میں سب جو ہے وہ برابر ہیں. اس آیت کے ذیل میں فقہا کے درمیان جو ہے وہ اختلاف وہ پایا جاتا ہے، یعنی بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ جو بھی بات آ رہی ہے کہ مسجد حرام، اور یہ مسجد حرام ہی صرف مراد وہ نہیں لیتے بلکہ وہ کہتے ہیں پورا حدود حرم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وقف ہے. لہٰذا یہ ہے کہ وہاں پر ارض مکہ میں کرایہ لینا جو ہے وہ حرام ہے. اور اس حوالے سے مولانا مودودی رحم اللہ نے اسی آیت کے ذیل میں بہت ساری احادیث بھی ہیں کہ جو کہ جمع کر دی ہیں، وہ کفایت کریں گی، اس کا مطالعہ ضرور کر لیا جائے کہ جس میں واقعتاً حدود حرم اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایات صحابہ کرام کے یعنی راویوں نے اس کو نقل کی ہیں کہ حدود حرم میں کوئی کرایہ جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا، باقی جو وہاں رہنے والے ہیں جو باہر سے آنے والے ہیں حقوق میں جو ہے وہ سب برابر ہیں. اور یہ مسجد حرام یا حدود حرم یہ بالکل مسجد کی طرح ہے، یعنی جو جہاں بیٹھ گیا اب وہ بیٹھ گیا، بس اس کی جگہ ہب ہو گئی. یہ نہیں ہے کہ بس اپنے وہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے یعنی ہوٹلز جو ہے وہ بنا لیے جائیں اور اس سے پھر بڑے بڑے کرایے جو ہے وہ وصول کیے جائیں جس طرح سے ابھی یہ کیفیات ہیں وہاں پر. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ایک فقہ کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں یہ عمل ہو رہا ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف مسجد حرام کی بات ہو رہی ہے، پورے حدود حرم کی بات نہیں. وہاں کرایہ لینا بہرحال جائز ہے، لیکن اکثر فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پوری حدود حرم یہ اللہ کی طرف سے اس کی زمین وقف ہے، کوئی اس پر جو ہے وہ اس طرح سے کرایہ وصول نہیں کر سکتا. جو بھی باہر سے آنے والا ہے حج کے دنوں میں، جو وہاں پر رہنے والے ہیں، سب حقوق میں جو ہے وہ برابر ہے. فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ، اور جو اس حدود حرم میں ظلم سے جو ہے وہ گمراہی کا ارادہ کرے گا، نُزِغْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ ٹھیک کر دی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو دو حکم ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ دیے. پہلا حکم کیا دیا؟ کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ اے ابراہیم آپ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجیے گا. وطاہر بیتی للطائفین والقائمین ورکع السجود، اور میرا گھر پاک رکھیے طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکو اور سجود کرنے والوں کے لیے. تو لہٰذا یہ تو پہلا حکم ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا کہ اللہ کے گھر کو جو ہے وہ شرک کی غلاظت سے بھی اور ہر طرح کی جو بھی گندگی ہے اس سے پاک رکھیں. اب اس کے بعد دوسرا حکم دیا جا رہا ہے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم آپ لوگوں میں حج کا جو ہے وہ اعلان کر دیں. یعنی اب جب خانہ کعبہ کی دوبارہ سے بنیادوں کو کھڑا کر دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم کو یہ حکم دیا علیہ السلام کہ آپ اعلان کیجیے. اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہکا بکا ہو گئے، حیران سے حیرانی سے پوچھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ یہاں تو کوئی یعنی کوئی ہے ہی نہیں کوئی سننے والا، تو میں کس کے درمیان اعلان کروں، کس کو جو ہے وہ سناؤں؟ اور یہ ہے کہ وہ آج کا دور تو تھا نہیں جدید دور کے، جس میں پورا یعنی الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے جو ہے وہ اعلانات جو ہے پوری دنیا میں پھیلا دیے جائیں، ایک اعلان یہاں ہو پوری دنیا بیک وقت جو ہے وہ سن لے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایسا کوئی جدید دور بھی نہیں تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو اسباب پیدا کرنے والا ہے وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ حکم دیا کہ آپ بس پہاڑ پر یہ چڑھیں ابو قبیس پہاڑ پر، اور یہ ہے کہ آپ اعلان کریں. تو لہٰذا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پر چڑھ کر جو ہے وہ اعلان کیا کہ اللہ تعالی نے یہ حج کے لیے یہ گھر ہے کہ جو کہ بنایا ہے اپنا تو حج کے لیے اور عمرے کے لیے جو ہے وہ لوگ آئے یہاں پر. لہٰذا یہ ہے کہ یہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ ندا ہے اس کو کونے کونے تک جو ہے وہ لوگوں کے پاس پہنچایا ہے, اور موزانہ طور پر ان کو بھی جو ہے وہ پہنچایا کہ جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے. لہٰذا یہ ہے کہ ان تک بھی جو ہے وہ جو بھی انسان اس دنیا میں نہیں آئے ان تک بھی یہ ندا گئی. اور روایت میں آتا ہے کہ جن خوش نصیب لوگوں کے لیے حج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا تھا تو لہٰذا ان کی اروا نے وہاں پر عالم اروا میں جو ہے وہ تلبیہ ہے کہ جو کہ پڑی ہے لبیک اللہم لبیک, یعنی جن لوگوں کو ابھی اس دنیا میں بھیجا نہیں اللہ تعالیٰ نے ان تک بھی یہ ندا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہنچائی, اور ان خوش نصیب لوگوں نے تلبیہ ہے کہ جو کہ پڑی ہے. اور یہ جو تلبیہ ہے اصل میں یہ ندا ابراہیمی کا اصل میں جواب ہے کہ جو کہ حاجی اور معتمرین وہاں جا کے جو ہے وہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ وہاں کی زیارت کرائے اور یہ حج اور عمرے کی توفیق نصیب فرمائے, اپنی ناراضگی کو جو ہے وہ اٹھا لے اور پوری روح کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان جگہوں کو جو ہے وہ کھول دے اپنے بندوں کے لیے اور عبادت کے لیے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ابراہیم آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کا, یا تو کا رجالن تیرے پاس لوگ پیدل بھی آئیں گے, والا کلی زامر اور دبلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے. کیا مطلب دبلی اونٹنیوں پر؟ یعنی موٹی تازی اونٹنیاں وہ اپنے علاقوں سے سفر کرتی ہوئی نکلیں گی لیکن دور دراز علاقوں سے آنے کی وجہ سے وہ پہنچتے پہنچتے جو وہ دبلی ہو جائیں گے. تو اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ دبلی اونٹنیوں پر بھی جو ہے وہ لوگ آئیں گے, یا اتینا من کلی فج عمیق, اور وہ آئیں ہر دور دراز راستے سے. لیشہدوا منافع لہم, تاکہ وہ فائدے دیکھیں کہ جو یہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. مادی فائدے بھی ہیں, ہر طرح کا رزق وہاں پر سمٹ کر آ گیا. اور وہ کون سی زمین تھی؟ وادی غیر ذی زرع, بنجر زمین بالکل, لیکن اللہ تعالیٰ نے کونے کونے سے جو ہے وہاں پھل اور جو بھی چیزیں ہیں وہاں پہنچائیں لوگوں کے لیے. اور پھر روحانی جو بھی برکات ہیں وہاں کی, وہاں جو بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً وہ حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے عمرے کی. تو بہرحال یہ ہے کہ جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ وہاں جا کے اور یہ سعادت حاصل کرے اس کی زندگی میں جو ہے وہ انقلاب برپا ہو جاتا ہے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ, اور وہ اللہ کا نام لیں, کس پر؟ فی ایام معلومات, مقررہ دنوں میں ذبح کرتے وقت ان جانوروں پر, علامہ رزقہم من بہیمۃ الانام, ان مویشی چوپایوں پر کہ جو ہم نے انہیں دیے ہیں. فَقُلُوا مِنْهَا, پس ان میں سے تم خود بھی کھاؤ جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور بدحال محتاجوں کو بھی اس میں سے کھلاؤ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ, اور پھر جب قربانی کر لو تو پھر حاجیوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل جو ہے وہ دور کر لیں, یعنی قربانی پیش کرنے کے بعد جو بھی ناخون اور بال جو بھی پابندیاں تھیں وہ صاف نہ کرنے کی, اب جو ہے وہ صاف کر لیں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, اور اپنی نظریں اور منتیں جو ہے وہ پوری کر لیں اگر اللہ کے لیے انہوں نے کچھ مانگی. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اور قدیم گھر بیت اللہ کا جو ہے وہ طواف کریں, یہ طواف زیارت کا جو ہے وہ حکم آ گیا. ذالک, فرمایا جا رہا ہے یہ ہے اللہ کے حکم. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ, اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے, فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ, پس وہ تعظیم اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے. یعنی اصل چیز کیا ہے پورے حج کے حوالے سے, ایکٹیویٹی کے حوالے سے, وہ اللہ کا حکم آپ کو نظر آئے گا. یعنی یہ ہے کہ اگر کوئی عقل کو اوپر رکھے اور سوچنا شروع کرے ایک حاجی وہاں پر جا کے کہ بھئی میں اتنی دور سے آیا ہوں اور اب خانہ کعبہ میں ہی میں ڈیرہ ڈالوں گا, حج کے موقع پر کہیں نہیں جاؤں, اور کیونکہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا جو اجر ہے وہاں وہ 100,000 نمازوں کے برابر ہے, لہذا اب اللہ کا حکم آ رہا ہے بھائی ادھر چھوڑو, منا جاؤ, عرفات جاؤ, مزدلفہ جاؤ, وہ کہے کہ نہیں, عقل سے کام لے کہ نہیں میں تو یہیں جو ہے وہ رکا رہوں گا, 100,000 نمازوں کا اجر لیتا رہوں گا. تو کیا ملے گا اسے؟ نہیں ملے گا. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اچھا, 9 ذی الحجہ, جسے یوم عرفہ, جسے حج ہی قرار دیا, جس نے سارے مناسک ادا کر لیے یوم عرفہ, یعنی عرفہ میں اس کو اسٹے نہیں ملا, اس کا حج نہیں ہوا. لیکن عرفہ کی اہمیت کب ہے؟ کیا پورے سال ہے؟ ابھی میں چلا جاؤں وہاں کوئی اہمیت ہے اس کی, اس جگہ کی, ٹھہر کے آ جاؤں کوئی ثواب کوئی اجر؟ کچھ نہیں. لہذا اس کا مطلب ہے کہ نہ یعنی جگہ کی اہمیت ہے, نہ جو ہے وہ وقت کی اہمیت ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اور وقت کے حوالے سے بھی دیکھیے کہ اب عرفات میں مغرب کا وقت ہو گیا لیکن حاجیوں کو حکم ہے کہ مغرب ادا نہیں کرنی. مغرب کہاں ادا کرنی ہے؟ عشاء کے ساتھ ادا کرنی ہے مزدلفہ میں جا کے. تو وقت کی بھی اہمیت نہیں نہ جگہ کی اہمیت ہے, اصل کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اور وہ بھی ذہن میں لے آئیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے, تیرے اندر کوئی صلاحیت نہیں, تو لہٰذا یہ ہے کہ میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تجھے بوسہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے میں دے رہا ہوں, ورنہ یہ ہے کہ تیرے اندر کوئی عبادت کی کوئی ایسی کیفیت نہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ فہوا خیر اللہ عند ربہ, جو بھی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے, اللہ کے احکامات کی جو ہے وہ پابندی کرے, بس وہ تعظیم اس کے رب کے نزیب اس کے لیے بہتر ہے. وہ احلت لکم الانام, اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے, الا ما یتلا علیکم, ان کے سوا کہ جو تم پر پڑھ کے سنا دیے گئے, کہ جو کہ حرام جانور وہ ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھ لی. فاجتنبوا الرجس من الاوثان, پس تم بچتے رہو, کنارہ کش رہو بتوں کی گندگی سے, اور واجتنبوا قول الزور, اور بچو جھوٹی بات سے. حنفاء للہ غیر مشرکین بھی, اور اللہ کے لیے یخرخ ہو کر کسی کو نہ شریک کرنے والا بناؤ اس کے ساتھ. ومن یشرک باللہ, اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا, فکانما خر من السماء, تو گویا وہ آسمان سے جو ہے وہ گرا, فتختفہ الطیر, اور پرندے اب اسے اچک لے جاتے ہیں, یعنی جو بھی مردار خور ہیں وہ اب اسے اچک لے جاتے ہیں. او تہوی بہ الریح فی مکان شہیق, اور یا پھینک دیتی ہے اس کو ہوا کسی دور دراز کی جگہ میں. یعنی مطلب کیا ہے کہ جو بھی شرک کرنے والا ہے, تو لہٰذا اب وہ ایسا ہے کہ جیسے آسمان سے کوئی گرا ہے, اور یہ ہے کہ اب جو بھی گوش خور پرندے ہیں وہ اب اسے نوش نوش کے کھا رہے ہیں. تو جو بھی شرک کرنے والا ہے اس کو بھی اسی طرح سے جو بھی یہ مذہبی پیشوا ہیں وہ اس کے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ نوش نوش کے جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں. پنڈت ہو, پجاری ہو, پادری ہو, جو بھی ہر مذہب میں اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ نام نہاد مذہبی پیشوا وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو الفاظ آئے کہ او تہوی بہ الریح فی مکان شہیق, یا پھینک دیتی ہے اس کو ہوا کسی دور دراز کی جگہ پر, یعنی مطلب کیا ہے؟ یہ ہوائے نفس, یعنی جب انسان نفس کا بندہ بنتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ کہیں کا نہیں رہتا, وہ بے لنگر جہاز کی مانند. فرمایا ذالک, اور یہ ہے اللہ کا حکم. ومن یعظم شائر اللہ, اور جس نے تعظیم کی اللہ کے شاعر کی, اللہ کی نشانیوں کی, فإنها من تقوى القلوب, تو بلا شبہ یہ دلوں کی پرہیزگاری ہی سے ہے اصل میں, یعنی یہ دل کے تقوی کی جو ہے وہ علامت ہے کہ اللہ کے شاعر کی جو ہے وہ بندہ تعظیم کرے. لکو فیہا منافع الی اجل مسمى, اور تمہارے لیے ان مویشیوں میں ایک مدت مقررہ تک فائدہ حاصل کرنا اللہ تعالی نے مقرر کیا ہے. ثم محلها الی البیت العتیق, اور پھر یہ ہے کہ ان کے پہنچنے کا مقام ہے بیت قدیم, یعنی بیت اللہ تک جو بھی قربانیاں وہ تم کرو تو اس کا مقام وہ حدود حرم ہے. اب اس کے بعد قربانی کے وجوب کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرما رہے ہیں. اور یہ قربانی جو ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں, یہ کس کی یاد میں کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی وہ یاد کہ جس میں 100 سالہ باپ نے اپنے جوان بیٹے کو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ ذبح کر دیا. یہ الگ بات تھی کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے, یہ ایک آزمائش تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کی, ان کی جگہ مینڈا ہے کہ جو کہ ذبح ہوا. تو یہاں اب اس قربانی کے وجوب کا تذکرہ آ رہا ہے. فرمایا کہ ولی کل امت جعلنا من سکا, اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی, لیسکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمت الانام, تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ذبح کرتے وقت ان مویشی چوپایوں پر کہ جو ہم نے انہیں دیے ہیں. فالہکم الہ واحد, پس تمہارا معبود تو وہ معبود یکتا ہے. فلہ اسلمو, پس اسی کے فرما بردار ہو جاؤ, اور یہ ہے کہ برضا و رغبت اللہ کے حکم پر جب وہ قربانیاں کرو. وبشر المقبتین, اور اے محمد آپ بشارت دے دیجئے مقبتین کو, اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والوں کو, کہ جو اللہ کے اس حکم کی جو ہے وہ تابعداری کرتے ہیں اور خوش دلی سے جو ہے وہ قربانیاں پیش کرتے ہیں. اب کیا کیا جائے, آج کے معاشرے میں ایسے عقل والے پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے قرآن و سنت سے اوپر اپنی عقل کو جو ہے وہ کیا, اور عقل کو اوپر کر کے قرآن و سنت سے اب بہت سارے فتنے ہیں کہ جو معاشرے میں کھڑا کر رہے ہیں. ہر قربانی یعنی جب بھی قربانی قریب آتی ہے یہ فتنے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر آ کر اور جو غلغپاڑا جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور یعنی سادہ لو مسلمانوں کے ذہن کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی عقل کو اوپر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی یہ سالانہ بنیادوں پر اتنا پیسہ لاکھوں جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، اربوں روپیہ، اور اتنے لاکھ کا جانور اور یہ جانور اور وہ جانور، اور پھر یہ ہے کہ خون بہایا جاتا ہے، اور یعنی اس سے فائدہ کیا ہے؟ اتنا پیسہ قربانی کے بجائے اگر پاکستان کا اتنا بڑا قرضہ ہے کہ جو کہ چڑھا ہوا ہے اس قرضے کی ادائیگی میں دے دیا جائے، اتنے غریب ہیں کہ جو کہ تھر میں مر رہے ہیں یا فلاں جگہوں پر مر رہے ہیں، تو یہ پیسہ وہاں پر ان لوگوں کو دیا جائے تاکہ ان کی بھوک جو ہے وہ مٹ جائے۔ تو لہٰذا یہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے پھر اس طرح سے جو ہے وہ کھڑے ہو کر اور اپنی عقل کو نقل یعنی قرآن و سنت کے اوپر کر کے اور اس طرح کے فتنے اٹھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب جواب یہ دیا جائے ان کو کہ بھائی اگر تو عقل ہی کو اوپر رکھتے ہوئے کہ عقل ہی سب کچھ ہے، تو پھر اگر تو آپ کو اگر اجازت ہے کہ آپ عقل سے یہ سوچ کر قربانی کو جو ہے وہ ختم کر دیں اور پیسہ جو ہے وہ غریبوں کو جو ہے وہ بانٹ دیں، تو پھر ایک اور عقل والے کو بھی اجازت دینی چاہیے، وہ بھی کھڑا ہو جائے اور عقل سے سوچے کہ بھائی یہ جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز سے پہلے جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ وضو، اور وضو میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ پانی۔ تو لہٰذا تھر کے علاقے میں اتنے لوگ جو ہے وہ پانی کو ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، تو یہ سارے پانی آپ ضائع کر رہے ہیں، یہ ختم کریں، وضو ختم کریں، نماز ختم کریں اور یہ پانی جو ہے وہ پہنچائیں تھر کے علاقوں میں۔ اسی طرح اب یہ اس نے عقل سے سوچا تو ایک تیسرے بندے کو بھی عقل کے گھوڑے دوڑانے دیجئے، اس کو بھی پھر اجازت ملنی چاہیے۔ وہ سوچے کہ بھائی یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے سال میں ایک دفعہ پورا مہینہ، اور اس میں ایفیشنسی کام کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں، اور یہ ہے کہ ڈیوٹی آرز جو ہے وہ کم کرنے پڑتے ہیں، کتنا پیسے ہی لاس میں جا رہا ہے پاکستان، لہٰذا اور جو ہے وہ ڈیوٹی آورز کم کر دیے۔ لہٰذا اب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، عقل کو اوپر رکھا گیا، اب ایک نیا دین وجود میں آ رہا ہے کہ جس میں نماز بھی ختم، جس میں روزہ بھی ختم، جس میں پھر حج بھی جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ ایک اور بندے کو کھڑا ہو کر کہہ دیا جائے کہ بھائی اتنا لاکھوں روپیہ جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے حج پر، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ ایک نیا دین ہے کہ جس میں جو کہ وجود میں آ رہا ہے کہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں، اور بیس کیا بنائی جا رہی ہے کہ جو کہ ایک دم سے کلک کرتی ہے بات کہ واقعی اتنے غریب لوگ ہیں، کھانے کو ترس رہے ہیں اور ان کو یہ پیسہ دیا نہیں جا رہا، قربانی پہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو بھئی ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کا ہی حق مارنا تمہیں رہ گیا ہے، یہ اللہ کا ہی حق تمہیں ملا تھا، لاکھوں کے کارپٹ تم نے اپنے گھروں میں ڈالے ہوئے، ایک ایک کونے پر تم فلاں فلاں جگہوں سے لاکھوں روپے کے بلا مبالغہ تم شو پیس لا کر جو ہے وہ کونوں میں تم نے سجائے، تو لہٰذا اتنی غیرت ہے تو یہ لاکھوں کے کارپیٹ بیچ کر اور غریبوں کی مدد کرو، یہ شو پیس جو ہے وہ بیچ کر غریبوں کو جو ہے وہ اس کی پیٹ کی آگ بجھاؤ، تھر کے لوگوں کو جو ہے وہ پانی پہنچاؤ، اتنی جو ہے وہ تمہیں اتنی واقعتاً اگر ہمدردی ہے تو یہ اللہ کا ہی حق ہے کہ جو کہ ملتا ہے بندوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے جو وہ محفوظ فرمائے۔ اب دیکھیں وجوب کا تذکرہ کتنے تاکیدی انداز میں ہے کہ فلاح اسلم، بس اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، وبشر المقبتین، اے نبی آپ بشارت دیجئے عاجزی اختیار کرنے والوں کو کہ جو اللہ کے اس حکم قربانی کے حوالے سے کوئی اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے بلکہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ فرمایا کہ الذین اذا ذکر اللہ، یہ مقبتین کون ہوتے ہیں؟ عاجزی اختیار کرنے والے، وہ کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ صبر کرنے والے ہیں اس پر کہ جو مصیبت ان کو پہنچے، والمقیم الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ، فرمایا جا رہا ہے اور قربانی کے جو اونٹ ہیں ہم نے تمہارے لیے ان کو بھی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ جو کہ قرار دیا ہے، وہ بھی شعائر اللہ مقرر کیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لکم فیہا خیر، اور تمہارے لیے ان میں جو ہے وہ بھلائی ہے، یعنی یہ اونٹ کہ جس کو شپ آف دا ڈیزرٹ ہے کہ جو کہ کہا جاتا ہے، یعنی صحرا کا جہاز، یعنی ایک ایک چیز آج ہمیں جو بھی نظر آتا ہے اور جو چیزیں معلومات ہیں اونٹ کی، ایک ایک چیز ہے کہ جو کہ استعمال ہوتی ہے، کتنی بڑی نشانی، اتنا زبردست اسٹوریج ہے کیپیسٹی، یعنی واٹر کو اور پانی کو اسٹور کرنے کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کئی کئی دن تک بغیر پیاس کے جو ہے یہ بس کوہان میں جو ہے اس نے پانی اسٹور کیا اور چلتا چلا جا رہا ہے۔ صحرا کی جو بھی ریتیلی زمین ہے اتنی لمبی لمبی آئی لیشز ہیں اس کی کہ جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ اندر نہیں جاتی. تو ایک ایک چیز پر آپ غور کریں تو یہ پورا ایک شاہکار ہے اللہ کی نشانی کا. یہ اونٹ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے شہر اللہ میں سے جو ہے وہ بنائے ہیں, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے, ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ, اور یہ کہ بس اللہ کا نام لو ذبح کرتے وقت ان اونٹوں پر قطار باندھ کر. یعنی یہ حجت الوداع کے موقع پر بھی آپ کو یاد ہے وہ روایت ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ہیں کہ جو کہ اپنی طرف سے جو ہے وہ ذبح کیے, یعنی 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے, اور روایت میں آتا ہے کہ قطار میں جو ہے وہ اونٹ کھڑے ہوئے تھے, اور جیسے ہی اللہ کے رسول قریب آتے تھے تو اونٹ اپنی گردن کو اس طرح سے جو ہے وہ آگے بچھاتا تھا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کتنی بڑی جو ہے وہ نشانی ہے. اور 37 اونٹ ہیں پھر جو کہ اللہ کے رسول کے طرف سے حضرت علی نے جو ہے وہ ذبح کیے رضی اللہ تعالیٰ. یہاں پر ایک یہ صف ہے کہ جو اللہ کو بڑی پسند ہے, جو کہ سورہ حج میں جس کا تذکرہ آیا, اونٹوں کی صف, علیہ صواف, ان پر قطار باندھ کر. یہ اونٹوں کی ایک قطار ہے کہ جو اللہ کو بڑی پسند ہے. ایک اور صف بھی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اور اس کا تذکرہ آئے گا سورہ صف میں, کہ جس میں فرمایا گیا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً, اللہ کو محبوب ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی راستے میں جنگ کرتے ہیں, کیسے, صف در صف ہو کر, کانہ بنیان و مرسوس, کے جیسا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے. تو ایک صف یہ بڑی محبوب ہے اللہ کو, ایک صف ہے کہ جو کہ اللہ کو اپنے محبوب بندوں کی, وہ کہ جو کہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب پنجہ آزمائی کرنی پڑے تو وہ اللہ کے راستے میں جب وہ قتال کرتے ہیں. فرمایا وَإِذَا وَجَبَ جُنُوبُهَا, اور جب اونٹوں کے جو پہلو ہیں وہ زمین پر گر جائیں ذبح کرنے کے بعد, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, تو ان میں سے پھر تم خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ سوال نہ کرنے والوں کو بھی, اور جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ تم دو. کذالک سخرناہ لکم لعلکم تشکرون, اور اسی طرح ہم نے ان اونٹوں کو تمہارے لیے زیر فرمان کر دیا, مسخر کر دیا کہ تاکہ تم شکر بجا لاؤ. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. اب اس قربانی کی روح کیا ہے, یعنی ہر عبادت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے. جس طرح سے نماز کا ظاہر کیا ہے, رکوع ہے, سجود ہے, قیام ہے, لیکن اس کا باطن کیا ہے, اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. اسی طرح روزے کا ایک ظاہر ہے لیکن روح کیا ہے, تقوی کا حصول. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے کہ قربانی کا ایک ظاہر ہے کہ تم پیسہ دیتے ہو, ہزاروں میں جانور لے کر آتے ہو, اور یہ کہ اس کو ذبح کرتے ہو, خون بہتا ہے, گوشت خوشبو استعمال کرتے ہو, تقسیم بھی کرتے ہو, لیکن یہ یاد رکھو کہ قربانی کی روح یہ ہے کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا, ہرگز اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے, بلکہ اللہ کو کیا پہنچ رہا ہے, ولکن ینالہ التقوی منکم, لیکن اللہ کو تو تمہارا تقوی ہے کہ جو کہ پہنچتا ہے. اللہ تو تمہارے اندر خلوص دیکھنا چاہتا ہے, جس طرح سے مسلم کی روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو جو ہے وہ دیکھتا ہے. اب لاکھوں کا بیل لے کر آیا جا رہا ہے اور جانور لے کے آیا جا رہا ہے اور دکھاوے پر دکھاوا ہے, اور سیلفیز ہیں کہ جو کہ بنائی جا رہی ہیں, لوگوں کو انوائٹ کیا جا رہا ہے, اور پیسوں کی جو ہے وہ نمود و نمائش ہو رہی, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. تو لہٰذا یہ ہے کہ پیسہ بھی خرچ کیا جائے اور پلے کچھ نہ آئے, دکھاوے کے جو بھی اعمال ہیں وہ زیرو سے ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں. تو یہ تقویٰ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. جب یہ شاعر نے کہا نا کہ آج جو ہماری قربانیاں اور جو عبادتیں ہیں وہ روح سے خالی ہو گئیں, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں, وہ للہیت جب وہ ختم ہو گئی. فرمایا کہ کذالک سخرھا لکم, اور اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا, لتکبروا اللہ علی ما ہداکم, کہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی سے جو ہے وہ اس کو یاد کرو کہ جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. یعنی ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے ساتھ کبریائی کے ساتھ جانوروں کو جو ہے وہ ذبح کیا جائے. وبشر المحسنین, اور نبی آپ بشارت دے دیجئے احسان کرنے والوں, ان اللہ یضاعف عن الذین آمنوا, بے شک اللہ مدافعت کرتا ہے مومنوں کی طرف سے دشمنوں کے جو بھی ضرر ہیں ان کو جو ہے وہ روکتا ہے. عن الذین آمنوا, یعنی اہل ایمان کی طرف سے اللہ مدافعت کرتا ہے. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ کسی بھی دغا باز خائن اور ناشکرے کو جب وہ پسند نہیں کرتا. یعنی یہ قریش مکہ نے بڑی خیانت کی کہ اللہ کے گھر کو 360 بتوں سے جو ہے وہ بھر دیا. یہ کتنی بڑی خیانت تھی قریش مکہ کی طرف سے. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 39 ہے، یہ دوران ہجرت جب مکے سے مدینہ اللہ کے رسول ہجرت فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو درمیان میں ہی پرمیشن ٹو فائٹ یعنی اذن قتال ہے کہ جو کہ آ گیا کفار مکہ کے خلاف. فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور ان لوگوں کو اذن قتال دیا گیا کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا تھا. اور یہ مکی اور مدنی دور کا جو بھی فرق ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. میں نے سیرت کے حوالے سے کتابوں کے حوالے آپ کو دی ہیں، منہج انقلاب نبوی اور رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب. یعنی مکی دور میں اپنے ہاتھ بندے رکھنے کا حکم تھا، تعداد کم تھی اس وجہ سے. تو لہٰذا یہ ہے کہ دعوت، تربیت اور جو ہے وہ منظم کرنا ساتھیوں کو، اور یہ ہے کہ صبر محض کے مراحل سے وہ اہل ایمان گزر رہے تھے. اب یہ ہے کہ جب معتدب تعداد اتنی مسلمانوں کے پاس آ گئی تو اب ہجرت کا بھی حکم آ گیا، اور یہ ہے کہ اقدام اور مسلح تصادم کے مراحل میں اب یہ انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داخل ہوا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر لازمن قدرت رکھتا ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہ لوگ کے جو کہ نکالے گئے اپنے گھروں سے نہ حق، إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، صرف یہ کہنے پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اب حکمت قتال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ دور نہ کرتا، دفع نہ کرتا لوگوں کو ایک دوسرے سے، تو پھر ہوتا کیا کہ لہدمت صوامعوں و بیعوں و صلواتوں و مساجد، کہ پھر جو بھی صومعے ہیں، جو راہبوں کے خلوت خانے ہیں، اور جو نصارہ کے جو گرجے ہیں، اور یہود کے جو سلوتے ہیں، سنیگوگز ہیں، اور ان کے مسلمانوں کی جو بھی مسجدیں ہیں، تو لہٰذا وہ ڈھا دی جاتی. یعنی انبیاء نے اپنے اپنے وقت میں جو بھی عبادت کے لیے جو بھی عبادت گاہیں بنائی وہ سب جو ہے وہ مسمار کر دی جاتی. یوس کرو فی حسم اللہ کفیرہ، کہ جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا تھا. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پھر حق کو باطل پر مارتا ہے، اور اس طرح سے اپنے عبادت گاہوں کو بھی جو ہے وہ بچاتا ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، بہت ہی اہم بات بیان کی جا رہی ہے کہ البتہ اللہ لازماً اس کی مدد کرتا ہے کہ جو اس کی مدد کرتے ہیں. یعنی اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ کہ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. کیا مطلب اللہ کی مدد؟ اللہ تو معاذ اللہ کوئی لاچار تو نہیں ہے، اس کو تو ہماری کسی مدد کی ضرورت نہیں. مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد. اللہ نے جو دین اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا تھا. اگر یہ دین مغلوب ہے تو لہٰذا اب یہ ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے اس دین کو قبول کیا کہ اس کو غالب کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے اللہ کی مدد. تو لہٰذا اللہ کی مدد کا یقینی ذریعہ وہ کیا ہے؟ وہ دین کی مدد ہے. فرمایا ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ یقیناً توانا ہے، قوی ہے اور غالب ہے. الذین ام مکہ نہ ہوں فی الارض، اب مکے میں جب فتح ہو مکہ تو اس کے بعد اہل ایمان کو کیا کرنا ہے؟ یہ مینیفیسٹو ہے ایک اسلامی ریاست کا جو منشور ہے وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اختیار دیں، تمکنت دیں، تو وہ کیا کریں؟ اقام الصلاۃ، وہ نماز جو ہے وہ قائم کریں، اس کا نظام قائم کریں. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں. وآمروا بالمعروف، اور نیکی کا وہ حکم دیں. ونہوا عن المنکر، اور برائی سے جو ہے وہ روکیں. یہ ایک اسلامی ریاست کے جو بھی حکمران ہیں ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ وہ نیکی کا حکم دینے والے ہوں اور برائی سے جب وہ روکنے والے ہوں. اب کیا کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے دنیا دار حکمرانوں سے محفوظ فرمائے. بالکل الٹی پکچر ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. آج پاکستان کا خاص طور پر میں بات کروں تو حکمران وہ بنتا ہے کہ جو دین سے جب وہ بہت دور ہو، یا یہ ہے کہ دین سے عملی اعتبار سے دور جو ہے وہ ہے، تو پھر وہ مطلب صرف زبانی کلامی جو ہے وہ بس دعوے ہیں، مدینے کی ریاست کے دعوے. ابھی تک 2.5 سال کا عرصہ کوئی مدینے کی ریاست کے حوالے سے پیش قدمی نہیں، کوئی نہیں. باقی یہ ہے کہ 5 سال یعنی لوٹیروں نے بھی جو ہے وہ گزار لیے، تو ان کو بھی جو ہے وہ گزارنے دے، دیکھ لیں گے ساری عوام. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس محفوظ فرمائے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کہ ایسے حکمران جو مسلط ہوتے ہیں اس کے سبب کیا ہے؟ اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے عوام کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمران ہیں کہ جو کہ مسلط ہوں گے. یہ حکمران جو ہے وہ کوئی اوپر سے جو ہے وہ خلائی مخلوق نہیں ہے, یہ اسی جو ہے وہ زمین کی مخلوق ہے, ہمارے گھروں سے یہ نکلنے والے ہیں. گھروں میں اگر تربیت ہو واقعتاً تو پھر بہترین رجال کار وہ معاشرے کو ملیں. اللہ تعالی ہمیں یہ ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ حکمرانوں کی بنیادی ذمہ داریاں کہ جب انہیں زمین میں اللہ تمکنت دے, اقتدار دے, تو وہ نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں, نیکی کا حکم دیں, برائی سے روکیں. وللہ عاقبت الامور, اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اب کفار سے کشمکش کا بیان ہے, یہ چوتھا حصہ ہے سورۃ الحج کا. فرمایا وہیں یکذبوک, اور اگر اے نبی یہ آپ کو چھٹلائیں, فقط کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود, تو ان سے قبل جھٹلایا قوم نو نے بھی, قوم عاد اور قوم سمود نے بھی, وقوم ابراہیم و قوم لوط, اور قوم ابراہیم نے اور قوم لوط نے بھی, و اصحاب مدین, اور جو مدین والے ہیں, و کذب موسیٰ, اور موسیٰ کو بھی جو ہے وہ جھٹلایا گیا. فاملیت للکافرین, پس میں نے کافروں کو پھر ڈھیل دی, ثم اخذتہم, اور پھر میں نے انہیں پکڑا, فکیف کان نکیر, تو پھر دیکھو کہ کیسا ہوا میری جو بھی انکار کا انجام ہے, اس کی جو پکڑ ہے. فکائی من قریت اہلکناہا, سو کتنی بستیاں ہیں کہ جنہیں ہم نے ہلاک کیا, وہی ظالمہ, اس حال میں کہ جب وہ ظلم کرنے والے تھیں, فہی خاویت علی عروشہا, اب ان کی چھتیں ہیں کہ جو کہ ان پر گری پڑی ہیں, وبئر معطلہ, کتنے ہی کنویں ہیں کہ جو کہ بالکل بیکار ہو چکے ہیں, کوئی پانی نکالنے والا نہیں, سب سوکھ چکے, وقصر مشید, اور بہت سے یعنی محلات ہیں کہ جو اب گھر وہ ویران پڑے ہیں. افلم یسیروا فی الارض, تو کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں, فتکون لہم قلوب یعقلون بہا, کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ ان سے وہ سمجھتے, وہ آزان او آزان یسمعون بہا, یا ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ اس سے وہ سنتے, فانہا لا تعمل ابصار, اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں, ولکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور, بلکہ ان کے دل کی آنکھیں ہیں کہ جو اندھی ہیں. یعنی یہ مادی آنکھ تو ابو جہل کی بھی تھی, ابو لہب کی بھی تھی, عبداللہ بن ابی کی بھی تھی, یہ حق یہ آنکھ جو ہے وہ اس کو یعنی سب نظارے وہ کر رہی تھی, کان سب کچھ سن رہے تھے, لیکن یہ آنکھ روحانی اعتبار سے مردہ تھی, یہ حق کو جو ہے وہ نہیں دیکھ پا رہی تھی, حق کو قبول نہیں کر پا رہی تھی, حق کو جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی, اس اعتبار سے یہ روحانی اعتبار سے یہ چلتے پھرتے مردہ تھے. فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, اور اے نبی وہ آپ سے عذاب میں جلدی مانگتے ہیں, عذاب کو جلدی جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَ, اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرنے والا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ, اور بے شک اے نبی آپ کے رب کے ہاں اس کا جو ایک دن ہے, کَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ, اللہ کے ہاں ایک دن وہ تمہاری گنتی کے ہزار سال کے جو ہے وہ برابر ہے تمہارے حساب کتاب کے. یعنی تمہارا حساب کتاب جو ایک ہزار سال کا ہے, اللہ کے ہاں وہ ایک دن ہے کہ جو کہ شمار ہوتا ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کے اپنی حساب کتاب ہے, اپنی پلاننگ ہے, چاہے ہماری عقل میں آئے نہ آئے, لیکن کتنا ظلم ہوا اسی آیت کو بیس بنا کر. اکبر کے زمانے میں جو درباری علماء تھے, ملا فیضی اور ملا ابو الفضل, اس نے جو ہے وہ کان بھرے اکبر کے کہ بھئی یہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا ایک دن وہ تمہاری گنتی کے ہزار سال کے برابر ہے, تو لہٰذا اب جو دین محمدی ہے, جو محمد دین لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو ہزار سال مکمل ہو گئے آج, تو لہٰذا اب وہ دین محمدی جو ہے وہ ختم, معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب جو ہے وہ ایک دین الہی کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور وہ دین الہی کیا؟ وہ دین اکبری کے جس میں مسلمان, یہودی, عیسائی, مشرق سب جو ہے وہ اس دین کا حصہ, سب کے حقوق جو ہے وہ بالکل برابر. یہ وہ فتنہ تھا کہ جو اکبر کے دور میں اسی آیت کو بیس بنا کر جب اٹھایا گیا. فرمایا کہ بقائی من قریت املیت لہا وہی ظالمہ, اور کتنی ہی بستیاں ہیں میں نے ان کو ڈھیل دی, اور وہ اس وقت کے جبکہ وہ ظالم تھیں, ثم اخذتھا, اور پھر میں نے انہیں پکڑا, وإلی المصیر, اور میری طرف انہیں لوٹ کر جو وہ آنا ہے. یہاں انشاءاللہ ہم وفق کر رہے ہیں, چھ رکوع ہم نے پڑھے ہیں, انشاءاللہ چار رکعت میں حافظ صاحب سے اس کی سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ.